تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے دو جمعہ میں دو ہفتے سے میرے سفر کی وجہ سے ناراضگی رہی اور اب یہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ ہے, آخری اتوار ہے. خیال آیا کہ چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے تو آج کی نشست میں اسی رمضان ہی کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں. اگرچہ اس جیسی گزارشات ہر رمضان سے پہلے بھی کرتا رہا ہوں, لیکن ان کا تکرار یہ تذکیر کے لیے فائدہ مند ہے کہ وقت پر بات کے یاد آ جانے سے وقت پر تنبہ ہو جاتا ہے, دھیان ہو جاتا ہے. ہم سب اس دھیان ہی کے محتاج ہیں. الحمدللہ ایمان تو ہے, توحید پر بھی ایمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان, آخرت پر بھی ایمان. ایمان تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے, موجود ہے, اس کا شکر ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس ایمان کے تقاضوں کا دھیان نہیں رہتا, اس کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں. اگر دھیان رہے اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کا, اس کی ربوبیت کا, اس کے قدرت اور رحمت کا, اور اس کے سامنے آخرت میں جواب دہی کا اگر دھیان انسان کو رہے تو کبھی کوئی غلطی نہ ہو, کبھی کوئی گناہ نہ ہو. گناہ اسی وجہ سے ہوتا ہے اور بے اعتدالیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے حاضر ہونے کا دھیان نہیں رہتا, وقتی طور پر آدمی اس کو بھلا دیتا ہے. اگرچہ ایمان ہے, کہ اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی, گناہوں کی سزا ملے گی, لیکن جب یہ دھیان نہیں رہتا استحضار نہیں رہتا تو آدمی اس کو بھلا کر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہماری آپ کی بڑی ضرورت ہے دھیان. اور دھیان کے معنی یہ ہے کہ ایک بات معلوم تو ہے پہلے سے لیکن اس کو تازہ کر لیا جائے تاکہ وہ تازہ ہو کر انسان کے عمل پر اثر انداز ہو. اس لیے اگر دین کی باتوں میں سے کوئی بات پہلے سے معلوم ہو اور دوبارہ کوئی کہنے والا کہے تو اس کو بے فائدہ اور فضول نہ سمجھنا چاہیے بلکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب اس کا دھیان ہو گیا, تنبہ ہو گیا, اور دھیان ہو جانے سے پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں عمل کی. اسی لیے قرآن کریم میں ایک ایک ہی بات بار 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 دہرائی گئی. بھائی سارے قرآن میں اگر ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ اقیم السلام نماز قائم کرو, ایک مرتبہ اگر کہہ دیتے تو کافی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ کسی چیز کو فرض قرار دیں یا دس مرتبہ قرار دیں, ہمارے لیے تو بندوں کے لیے ہر صورت میں حکم تعمیل کے قابل ہے, تعمیل کے لیے لائق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کہا, بار بار اقیم السلام واسطہ رکھا, اقیم السلام واسطہ رکھا, نماز قائم کرو نماز قائم کرو. بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ دل میں دھیان پیدا ہو جائے اور آدمی کے دل میں اس کی اہمیت آ جائے. اس لیے اگرچہ بہت سی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو پہلے سے سنی ہوئی ہیں معلوم ہیں لیکن دھیان کی غرض سے ہم سب اس کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دھیان ہمیں عطا فرمائے اور رمضان مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کو دھن اور دھیان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس کی سب سے بڑی عبادت ہے روزہ جو فرض کیا گیا ہے, اور سارے سال میں اسی مہینے میں فرض ہے اور کسی موقع پر فرض نہیں. نفلی طور پر کوئی رکھ لے تو ثواب ہے, نہ رکھے تو کوئی گناہ اور مواخذہ نہیں ہے, لیکن رمضان کے روزے فرض کیے جائیں. تو فرض تو ہیں لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ روزے جو یہ فرض کیے گئے ہیں تنہا روزہ رکھوا لینا ہی مقصد نہیں, بلکہ یہ آیت میں نے جو شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اصل مقصد کیا ہے. فرمایا کہ اے ایمان والے, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے, یعنی پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یہ اس لیے بتا دیا کہ تم کوئی نرالی مخلوق نہیں ہو جس کو اس فریضے کا تابع بنایا گیا ہو, تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. آگے اس کی وجہ بتائی کیوں فرض کیے گئے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے. یہ ہے مقصد اصل میں روزوں کے فرض کرنے کا. تو گویا یہ مہینہ جو آ رہا ہے رمضان کا مہینہ, یہ صرف روزہ رکھوانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک تربیتی کورس سے گزارنے کے لیے ہے ہمیں آپ کو. اور اس کی تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ قرآن کریم نے بہت واضح لفظوں میں سورہ زاریات کے اندر یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو انسان کی تخلیق کا مقصد اور اس دنیا میں اس کو بھیجنے کا مقصد یہ بتایا کہ اصل مقصد ہے عبادت کرنا, یہ ہے مقصود اصلی. اب سوال پیدا ہوا کہ یہی مقصد تو فرشتوں کا بھی تھا, فرشتوں کو بھی تو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا, اپنی اطاعت کے لیے, عبادت کے لیے. تو جب ایک مخلوق اس کام کے لیے موجود تھی تو دوسری مخلوق کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے कि अगरचे फरिश्ते पैदा किए गए थे इबादत के लिए, लेकिन उनके अंदर गुनाह और नाफरमानी का मादा ही नहीं रखा गया। वो ऐसे हैं जिनके अंदर ख्वाहिशात नफसानी पैदा ही नहीं होती, भूख उनको नहीं लगती, प्यास उनको नहीं लगती, नफसानी ख्वाहिशात उनके अंदर पैदा नहीं होती, गुनाह का तकाजा उनके अंदर नहीं आता। लिहाजा वो इबादत के लिए पैदा किए गए, मगर इबादत के सिवा किसी और काम से है ही नहीं, किसी और काम के लिए की सलाहियत ही उनके अंदर मौजूद नहीं। अल्लाह ताला एक ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते थे कि जिसमें ख्वाहिशें तो हों, उसमें भूख प्यास की हाजतें भी हों, नफसानी ख्वाहिशात भी हों, गुनाह के तकाजे भी हों, लेकिन वो इन गुनाह के तकाजों के बावजूद उन तकाजों को कुचल कर अल्लाह तबारक व ताला की खातिर उन तकाजों को मलिया मेट करके अल्लाह के हुक्म की इताअत करें, और यही उसका इम्तिहान कि अगर वो गुनाह के तकाजों पर चल पड़े तो जहन्नम का रास्ता अलायाज बिल्ला, और अगर उनको कुचल कर अल्लाह की इताअत पर अमल करे जन्नत का रास्ता। मलाइका के वास्ते या फरिश्तों के वास्ते ना जन्नत है ना जहन्नम, ना उनको अजाब है ना सवाब, इस वास्ते कि उनमें तकाजा ही कोई नहीं। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया इस गरज के लिए कि उसमें तकाजे रखे गुनाह के, और साथ में ये कह दिया कि जब तुम इस तकाजे को कुचल कर अल्लाह के हुक्म की इताअत करोगे तुम मलाइका से कहीं आगे निकल जाओगे, वहां निकल जाओगे जहां मलाइका पहुंच ही नहीं सकते, अगर तुमने इन तकाजों को कुचल कर अल्लाह के हुक्म की इताअत कर दी। तो इस वास्ते ये मखलूक पैदा की गई इबादत के लिए, के बावजूद गुनाहों के तकाजों के ये इबादत में मशगूल है। जब पैदा की गई इबादत के लिए तो उसका एक लाजमी तकाजा तो ये था कि ये सारी उम्र इबादत ही करती रहे और कोई काम ना करे, ना खाए ना कमाए ना कोई और काम करे, बस इबादत में लगे रहे। इस वास्ते कि इसकी जिंदगी का मकसद ही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्योंकि इंसान के साथ ख्वाहिशात भी रखी हैं और जरूरियात भी रखी हैं, इस वास्ते अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं, चलो अगर से तुम्हारा मकसद जिंदगी इबादत है मगर तुम्हारे लिए हम जायज कर देते हैं कि तुम जाकर मुलाजमत तुम करो, तिजारत तुम करो, ज़राअत तुम करो, रोजी कमाने के जायज तरीके तुम इस्तेमाल करो और खाओ कमाओ, सो जो ख्वाहिशात हैं उनको जायज तरीके से पूरी करो, अलबत्ता चंद तुम्हारे ऊपर अहकाम आयद कर दिए हैं, पांच वक्त नमाज पढ़ लिया करो, रमजान में रोजे रख लिया करो, ज़कात फर्ज हो जाए तो वो अदा कर दो, उम्र भर में एक मरतबा हज तुम्हारे दिन में फर्ज है, और फला फला गुनाहों से बचो। ये काम करते रहो तो फिर जो कुछ दुनिया में करोगे, जो कमाओगे, जो खाओगे, सब हमारे नजदीक जायज है, मुबाह है, बाइस बरकत है, बल्कि अगर नियत दुरुस्त हो तो सवाब, सब तुम्हारे लिए जायज। ये कह दिया। लेकिन जब इंसान लगा इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए चला, तिजारत करने चला, मुलाजमत करने चला, ज़राअत करने चला, तो दुनिया की खासियत यह है कि वो इंसान को अपनी तरफ खींचती है, तो उस खींचने के नतीजे में ये आदमी जो हदूद थी जितनी उससे आगे बढ़ जाता है, जिस हद तक ये काम करना चाहिए था उससे आगे बढ़कर कर रहा है, उसमें मुनहमिक हो गया है सुबह शाम। उसका नतीजा यह है कि खाने पीने में लगा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक, और खाने पीने के तकाजों पर अमल कर रहा है, और दुनियावी मकासिद की तरफ तुम्हें मुनहमिक है, सारे दिन में सुबह से लेकर शाम तक कभी ख्याल भी नहीं आता कि मुझे अल्लाह के सामने जाना है, मैं इस दुनिया में इबादत के लिए पैदा किया गया था। नतीजा यह कि मादियत गालिबाती चली जाती है, गालिबाती चली जाती है उसके ऊपर। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस मादियत के गलबे को की तलाशी के लिए एक महीना हमें आपको दे दिया, رمضان کا مہینہ, تو چلو 11 مہینے تک تم رہے مادی سرگرمیوں میں مشغول رہے 11 مہینے, اب 1 مہینے کے لیے آ جاؤ ہمارے پاس, 1 مہینے کے لیے ایک تمہیں پاک صاف کر دے, تمہارے اوپر جو میل چڑھ گیا ہے مادیت کا وہ میل اتار دے, اور تمہارے اندر جو روحانیت کی کمی آ گئی ہے وہ روحانیت میں اضافہ کر دیں. اس کام کے لیے ہم نے تمہیں یہ مہینہ دے دیا. کیسا مہینہ دے دیا؟ برکتوں والا, رحمتوں والا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش, رحمتوں کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں, قدم قدم پر, معمولی معمولی کام پر عظیم الشان اجر و ثواب کے وعدے ہیں. جنت کے دروازے چوکٹ کھلے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے, اور ایک ایک لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک سیلاب ہے جو اس روئے زمین کے اوپر آ رہا ہے. ایسا مہینہ ہم نے تم کو دے دیا. تو یہ مہینہ صرف اتنی بات نہیں کہ بھائی روزہ رکھا اور قصہ ختم کیا, بلکہ یہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے گزارا جا رہا ہے. جیسے ہر مشین جو ہوتی ہے وہ کچھ دن چلنے کے بعد اس میں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے اور اس میں آڑ کباڑ اکٹھا ہو جاتا ہے, اس میں طرح طرح کے نقص پیدا ہو جاتے ہیں, تو اس کو اوور ہالنگ کرائی جاتی ہے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے درحقیقت یہ ہماری اس انسانی مشینری کی اوور ہالنگ کا مہینہ ہے. یہاں سے اس وقت میل کچیل نکالنا, کوڑا کرکٹ صاف کرنا, اور اس کی اندر جو نقص واقع ہو گیا ہے اس نقص کو دور کرنا مقصود ہے اس مہینے میں. جب یہ مقصود ہے تو بھائی پھر اس مہینے کا کچھ اہتمام اسی شان سے ضروری ہے. بات صرف روزہ رکھنے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پہلے سے رمضان آنے سے پہلے اس رمضان کا پروگرام ایسا بناؤ, نظام الاوقات ایسا بناؤ کہ جس میں اس تربیتی کورس سے گزر سکو, اور اس سے اس کی ایک ایک ساعت سے ایک ایک گھڑی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. کیا کرو کہ جس قدر جس آدمی سے ممکن ہو وہ اس مہینے میں اپنے آپ کو دوسری مصروفیات سے فارغ کرے جتنا ممکن ہو. 11 مہینے اسی کھانے کمانے کے دھندے میں لگے ہیں کہ نہیں, تو 11 مہینے جس کام میں لگے ہوئے ہو تو تھوڑا سا اس زمانے کو فارغ کرو اس سے. اگر کوئی بیچارہ اتنی وسعت نہیں رکھتا تو جتنا فارغ کر سکے, جتنا وقت زیادہ سے زیادہ نکال سکے وہ نکالے, اور اس زمانے کو خرچ کرے زیادہ سے زیادہ عبادات میں, نفلی عبادتوں میں جو عام دنوں میں موقع نہیں ملتا, ان عبادتوں کا بھی اس میں اہتمام کرے. روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے, فرض ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں کے لیے وقت پہلے سے زیادہ نکالیں. کیا نفلی عبادتیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بہت سی نفلی نمازیں ایسی ہیں جو عام دنوں میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, جیسے تہجد ہے, اشراق اور چاشت کی نمازیں ہیں, مغرب کے بعد اوابین کی نمازیں ہیں. یہ نمازیں اگر عام دنوں میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو اس زمانے میں کم از کم یہ سوچو کہ رمضان میں اس کی پابندی کریں, اور اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیتے. مثلا تہجد ہے, عام دنوں میں آخر شب میں نہیں اٹھا جاتا, لیکن یہاں تو سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے, یعنی اب تو نفس کا تقاضا بھی ہو گیا کہ بھائی چونکہ بغیر سحری روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس واسطے سحری کھانی ہے, تو اس کے لیے اٹھنا ہی ہے. اٹھنا ہے تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جاؤ, جتنا پہلے ہو سکو, 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, جتنا ہو سکے پہلے اٹھ جاؤ, اور اس میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرو. تہجد کی نماز کی کوئی تعداد مقرر نہیں, جتنی چاہو عام طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے تہجد، تو آٹھ رکعتیں پڑھ لے آدمی کو زیادہ بہتر ہے. اور تہجد کی نماز میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ذرا لمبی رکعتیں پڑھیں، جو صورتیں لمبی یاد ہوں وہ صورتیں اس میں تلاوت کریں، رکوع ذرا لمبے کرے، سجدے لمبے کرے. یہ جو روزانہ ہماری نماز ہوتی ہے کہ اس میں دل کہیں اور دماغ کہیں اور خیالات کہیں اور ایک مشین چل پڑتی ہے، اس کے بجائے اس کو ذرا نسبتاً زیادہ خشوع کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرو. اس میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ رکوع اور سجدے کی حالت میں بھی دعائیں مانگا کرتے تھے. ادعیہ معصورہ عربی والی، اردو میں نہ مانگنا، عربی زبان میں جو دعائیں معصور ہیں، جیسے مناجات مقبول کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں جو زبان پر آ جائے اور کچھ نہیں ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یا قرآن کی دعائیں جو بھی یاد ہوں تو وہ سجدے کے اندر خوب مانگو. لمبی رکعتیں پڑھو، لمبے رکوع کرو، لمبے سجدے کرو، پھر دیکھو کیا کیسے کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آخر شب کا سجدہ، یہ بڑا عجیب و غریب چیز ہے. اسی کو حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی نعمت ہے، ایسی دولت اور ایسی سلطنت ہے کہ اس کے آگے ساری دنیا کی سلطنتیں ہیج ہیں. جب بندہ رات کے آخر حصے میں جبکہ دنیا سو رہی ہو اور یہ ہو اور اس کا مالک ہو، بندہ ہو اور اس کا مالک ہو، اور پیشانی اس کی بارگاہ میں ٹکی ہوئی ہو، اور زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ ہو، اور دعائیں ہوں اور مناجاتیں ہوں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بدانگے نمی خرم. جب سے مجھے اس آدھی رات کی یہ سلطنت مل گئی تو میں آدھے دن کی نعمتوں کو، آدھے ملک کی سلطنتوں کو ایک دمڑی کے عوض خریدنے کو تیار ہوں. تو یہ مزہ اگر عام دنوں میں نہیں چکھا تو رمضان میں چکھ کے دیکھو. اور جب رمضان میں چکھو گے تو یہ وہ راتیں ہیں رمضان کی کہ ہر رات میں اللہ جل جلالہ کا منادی آواز لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طلبگار سامنے آ اور اے شر کے طلبگار پیچھے ہٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر رات منادی پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت جس کی مصیبت میں دور کروں. یہ پکار ہو رہی ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے. تو اس وقت میں جب اللہ کا بندہ اپنی جبین نیاز ٹکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور مانگتا ہے تو پھر رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے تو کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلیں. یہ لذت اور یہ نعمت عام دنوں میں حاصل نہیں تھی تو رمضان میں حاصل کر کے دیکھو. اور اسی میں یہ بھی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس وقت تو آپ نے توفیق عطا فرما دی، اس رمضان کے اندر تو توفیق عطا فرما دی، اے اللہ رمضان کے بعد ہی توفیق جاری رکھیے، اے اللہ اس کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے، میری غفلتوں کو دور فرما دیجئے، میری بے ہمتی کو ختم فرما دیجئے، اور ہمتیں عطا فرما دیجئے کہ میں اس کے اوپر قائم رہ سکوں، استقامت عطا فرما دیجئے. وہیں ان سے یہ بھی مانگ لو. تو تہجد جو عام دنوں کے اندر توفیق نہیں اگر تو ان دنوں میں کریں. اور اسلام کہ طلوع آفتاب کے بعد تقریباً 12 منٹ گزرنے کے بعد طلوع آفتاب کے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بہتر ہے کہ طلوع آفتاب کے 12 منٹ کے بعد پڑھ لیا جائے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں، اور اگر کسی وجہ سے اسے نہیں پڑھ سکے تو زوال سے پہلے پہلے کسی وقت بھی پڑھ لو. لیکن عام دنوں میں جو موقع نہیں ملتا رمضان میں اہتمام کر لو. اوابین مغرب کے بعد 6 رکعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بڑی فضیلت اس کے بیان فرمائی. اوابین کی اصل میں جو ہے چھ رکعتیں ہیں، چھ رکعتیں سنتوں کو شامل کر کے، دو سنتیں اور چار نفلیں مل کر چھ ہو گئے، یہ اوابین اس سے ادا ہو جاتی ہے. تو سارے رمضان اس کا کر لو معمول. اور ایک حدیث ایسی آتی ہے جس میں مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھنے کی بڑی زبردست فضیلت آئی ہے. فرمایا کہ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعتیں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مستقل گھر تعمیر فرما دے. یہ فضیلت بیان فرمائی. تو بھائی معمولاً تو 6 رکعتیں پڑھ لو، لیکن کبھی اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے کسی دن اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 20 رکعتیں بھی پڑھ لو، تو تاکہ کم از کم اس حدیث پر زندگی میں ایک مرتبہ تو عمل ہو جائے. تو مغرب کے اندر یہ اس کا اوابین کا اہتمام. یہ نماز کی میں کہہ رہا ہوں کہ عام دنوں کے مقابلے میں نماز کی کثرت، اور پھر جب موقع ملے کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اور کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری دے کر نفلی نمازیں اور پڑھ لو، اپنے سیاق سے اور پڑھ لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب کوئی پریشانی آپ کو پیش آتی ہے آپ سیدھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ حدیث میں ہے. تو یہ جو متعین نمازیں ہیں ان کے علاوہ بھی جتنی الگ الگ تاثر دے، یوں بھی الگ ہے تراویح کی نماز تو مقرر کری دی، عام دنوں کے مقابلے میں تراویح کی نمازیں 20 رکعتیں یومیہ بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو کہ جو لوگ کہ عام دنوں میں پنج وقتہ نماز کے اندر مسجد میں آتے ہوئے سستی محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رمضان میں توفیق دیتے ہیں اتنی لمبی تراویح 20 رکعتوں والی اس میں کھڑے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں نیکی کے راستوں کو آسان فرما دیتے ہیں اور برائی کے راستوں پر پہلے بٹھا دیتے ہیں. تو اس واسطے اس میں توفیق ہو رہی ہے، تو اس توفیق سے فائدہ اٹھاؤ کہ نیکی کی توفیق ہو رہی ہے. اب دوسرا کہتا ہوں تراویح کی پابندی کی نیت کر لو کہ بھائی پابندی کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں قیام کی یعنی تراویح کی پابندی کر لے ایمان کے جذبے کے تحت اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو تہیہ کر لو کہ بھائی تراویح کی کوئی رکعت چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، اور اس میں قرآن کریم جو ختم ہوتا ہے تو پورے قرآن کریم کو سنیں گے. ہمارے حضرت والا رسول اللہ تعالیٰ سے تو بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ فرما دیتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تراویح فرض کی ہے تو یہ عجیب نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں ہر مومن کو 40 مقامات قرب زیادہ عطا فرمائے، کیونکہ 20 رکعتوں کے معنی کیا ہے کہ 40 سجدے، اور ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے خدا سے زیادہ قریب کبھی اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو 40 مقامات قرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ عطا فرمائے اس کے اہتمام. تو بھائی یہ تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ تہجد اور اشراق اور چاس اور اوابین اور جتنی نماز کی توفیق، ایک تو اس کا اہتمام. دوسرا اہتمام تلاوت کا. تلاوت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں روایت میں آتا ہے کہ 61 قرآن مجید ختم کرتے تھے، ایک قرآن صبح ایک قرآن شام، تو 60 تو یہ ہو گئے، اور ایک تراویح میں تو 61 قرآن مجید مہینے میں ختم فرما دیتے. کہو کہ بھائی پرانے دور کی بات ہے، بہت دور کی ہے، لیکن ہمارے دور کے ہم نے ایسے بزرگوں سے جا رکھی ہے کہ جو روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا معمول، اور یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم بھائی ایک منزل، جو 7 منزلیں ہیں قرآن کریم کی، ایک منزل لگانا پڑ لو. وہ نہ ہو تو جتنا بھی ہو سکے اپنی استطاعت میں جتنا ہو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں.
کیونکہ قرآن کو رمضان سے خاص مناسبت ہے, اللہ نے اس کو نازل کرنے کے لیے بھی یہ مہینہ منتخب فرمایا, تو اس واسطے اس کا اہتمام. اور تیسری چیز الحمدللہ تلاوت کا میں دیکھتا ہوں کہ گیا سے گیا مسلمان بھی رمضان کے اندر تلاوت کا اہتمام کر لیتا ہے. تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ یہ کوشش کرو کہ رمضان کے مہینے میں تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حال میں ہو, دفتر میں ہو ملازمت کر رہے ہو, دکان پر ہو تجارت کر رہے ہو, کسی کام میں بھی ہو, لیکن زبان تمہاری اللہ کے ذکر سے تر رہے جتنا ہو سکے, جو ذکر زبان پر آ جائے. خاص طور سے بزرگوں نے فرمایا کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ جتنا ہو سکے عادت ڈال کہ چلتے پھرتے. کیا کچھ نہیں جاتا, کوئی وقت اس میں خرچ نہیں ہوتا, کوئی الگ سے محنت کرنی نہیں پڑتی, صرف دھیان کی بات ہے. جا رہے ہو دفتر, پڑھتے جاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, استغفار کرو استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا اللہ, درود شریف پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ العظیم, یہ کلمہ پڑھو, جو ذکر زبان پر آ جائے. تو یہ کوشش کرو کہ کوئی وقت ذکر سے خالی نہ گزرے. اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں, ان کی زبان ہمیشہ ہی اللہ کے ذکر سے تر رہتی. ذرا سا وقت مل گیا, مہلت مل گئی, اللہ کا ذکر شروع ہو گیا. تو ہم وہ اگر نہیں کر پاتے تو کم از کم اس رمضان کے اندر ذکر اللہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اور جو دعائیں چھپی ہوئی ہیں دعائیں معصورہ, میری بھی ایک کتاب ہے چھوٹی سے پرنور دعائیں کے نام سے, اس میں دعائیں جمع کر دی ہیں. یہ جس موقع کے لیے دعائیں حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں منقول ہیں, ان تمام مواقع پر ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کر. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب صبح ہوتی تھی تو آپ خاص خاص صبح کے وقت میں اذکار پڑھا کرتے تھے, وہ سب مذکور ہیں کتاب میں پرنور دعائیں میں. شام جب ہوتی تو آپ یہ ذکر فرمایا کرتے تھے, یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے, رات کو سونے سے پہلے یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے. وہ ساری دعائیں سارے اذکار ان کو پڑھنے کا اہتمام کرو. رمضان کا مہینہ کم از کم اس طرح گزارو. تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان پر ہوگا, نمازیں زیادہ ہوں گی, سجدے زیادہ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہوگا, تو پھر دیکھو کہ دل کی حالت میں کیسی تبدیلی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس دل کو کس طرح منور فرماتے ہیں اپنے انوار سے, اپنے تجلیات سے, اپنی رحمت اور برکتوں سے, وہ کرو. دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ بھائی کم از کم اس یہ مہینہ تو ایسا گزرے کہ کوئی چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ ہو, نہ صغیرہ نہ کبیرہ. ارے کوئی زمانہ تو ایسا گزرے جس میں صغیرہ کبیرہ کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو. یہ لوگوں نے جو تفریق سمجھ لی ہے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی, کہ یہ صغیرہ اور یہ کبیرہ ہے, اور چونکہ صغیرہ ہے چھوٹا ہے زیادہ کر گزرو, تو یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی. ارے جب اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو صغیرہ بھی کبیرہ ہی, جب ان کی رضا کے خلاف ہے, ان کی خوشنودی کے خلاف ہے, تو ایک فرما بردار بندے کے لیے تو صغیرہ بھی قابل برداشت نہیں, اور اگر ہو جائے تو اس کے دل پر غم کے پہاڑ ٹوٹ جانے چاہیے. گرز باغ دل خلالے کمبوت بر دل سالک ہزارہ غم بوت, ذرا سا اگر فرق آ جائے تو سالک کے دل پر ہزاروں غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے. تو کم از کم ایک زمانہ تو ایسا گزرے کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو, نہ صغیرہ نہ کبیرہ, نہ چھوٹا نہ بڑا. طے کر لو کہ یہ جب سے چاند دیکھیں گے رمضان کا, اس وقت سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا انشاءاللہ. آنکھوں کی حفاظت کرو, آنکھ غلط جگہ نہیں پڑے گی, اور اگر بے اختیار پڑ گئی تو فوراً ہٹا لی جائے گی. کان غلط بات نہیں سنیں گے, زبان سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکلے گا, جھوٹ کا کلمہ, غیبت کا کلمہ, دل آزاری کا کلمہ, کسی کی تحقیر کا کلمہ زبان سے ادا نہیں ہوگا. یہاں تک فرمایا कि अगर कोई दूसरा लड़ने भी लगे तुमसे तो कह दो कि भाई मेरा रोजा है, मतलब कि आम दिनों के अंदर तुम्हें यह हक दिया गया है कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है तो वैसी ज्यादती तुम भी कर लो, बदला ले लो। लेकिन रमजान में तलकीन में फरमाई गई कि दूसरा अगर लड़ भी रहा है तो कह दो कि मेरा रोजा है। इस वास्ते मैं इस वक्त तुम्हारा जवाब देने की हालत में नहीं हूं, जवाब नहीं दूंगा। तुम जो चाहो करते रहो, मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरे मुंह से कोई कलेमा ऐसा नहीं निकलेगा जो सकील कलेमा हो। ये जरा मश्क करो इस रमजान में, इस रमजान के तरबियती कोर्स से फायदा उठाने के लिए अपनी जबान को, अपने कान को, अपने आंखों को एतकाफ कराओ, एतकाफ कराओ कि गुनाह का काम हरगिज नहीं करे। वैसे भी सोचने की बात है कि रमजान के महीने में जब रोजा रखते हो तो रोजा रखने की हालत में जो हलाल चीजें हैं वो भी छोड़ देते हो कि नहीं? खाना हलाल था कि नहीं लेकिन छोड़ दिया, पानी पीना हलाल था कि नहीं छोड़ दिया, और नफ्सानी ख्वाहिशात जायज तरीके से पूरा करना हलाल था मगर रोजे की हालत में छोड़ दिया अल्लाह के लिए, तो ये अजीब बात है कि जो हलाल चीजें हैं वो तो छोड़ दी और जो हराम थी पहले ही से वो ना छोड़ी, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया लेकिन झूठ ना छोड़ा, गीबत ना छोड़ी, बदनजरी ना छोड़ी और गीबत का सुनना ना छोड़ा, गाना बजाना सुनना ना छोड़ा, तो ये कैसा रोजा हुआ कि हलाल चीजें तो छूटी हुई और हराम चीजें हो रही। तो इस वास्ते इस रोजे को हकीकी रोजा बनाओ, आंखों का रोजा, कान का रोजा, जबान का रोजा, कदम और हाथ का रोजा कि इसमें कोई गुनाह सरजद ना हो, और रिज्क हलाल, हलाल रिज्क है तुम्हारा, कि रमजान में कम से कम रमजान में तो कर लो कि जो खाना खाओ वो हलाल रिज्क का हो, हलाल आमदनी का हो। वरना कैसी बात है कि सारा दिन रोजा रखा, इफ्तार किया हराम रिज्क से, सारा दिन रोजा रखा और इफ्तार किया हराम आमदनी से, तो ये इस रोजे में नूर कैसे आए, बरकत कैसे हो? बेशक रोजा का तुम्हारा फरीजा तो अदा हो जाएगा, ताकत हो जाएगा, लेकिन ये जो फरमा रहे अल्लाह ताला लअल्लकुम तत्तकून, ये बात कि तुम्हारे दिल में तकवा की समा रोशन हो, तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो, आखिरत की फिक्र पैदा हो, तुम सही माना में इंसान बनो, ये नूर हराम आमदनी से खाए हुए खाने से नहीं हो सकता। इस वास्ते कम से कम हमारे हजरत वाला हजरत की मुरम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं भाई अगर किसी की आमदनी आम दिनों में है भी ना जायज हराम, कोई इंतजाम ऐसा कर ले कि रमजान के अंदर तो कम से कम हलाल हो जाए, तो रिस्क हलाल और गुनाहों से बचने का है, लड़ाई झगड़े से बचने, और ये होगा उस वक्त जब अपने आप को फजूल लघवियात से बचाओगे। रमजान के महीने में मजलिस आराई न करो, वक्त जाय न करो, जो वक्त मिले उसको या आराम में सर्व करो या अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में सर्व करो। मजलिसें कायम करना, ज्यादा मेल जोल बढ़ाना ये पसंदीदा नहीं। रमजान में व्यक्ति के साथ इस तरह गुजारो कि तुम हो और तुम्हारा अल्लाह हो, तीसरे आदमी की मुदाखलत ना हो, इस तरह गुजारने की कोशिश करो, तो देखो फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या नूर पैदा फरमाते हैं। वहां रूमी फरमाते हैं चश्म बंदो गोश बंदो लब बंद, चश्म बंदो गोश बंदो लब बंद, गर नबीनी नूर हक बर मन दखन। फरमाते हैं कि आंखों को जरा बंद करके देखो गुनाहों से, और कान को गुनाहों से बंद करो, हाँ और अपने मुंह को गुनाहों से बंद करो, अगर तुम्हें अल्लाह का नूर नजर आए तो मुझ पर हंस देना, नजर ना आए तो मुझ पर हंस देना। यानी इसके नतीजे में अल्लाह का नूर तुम आंखों से देखोगे, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रजा का नूर तुमको अता फरमाए। इस तरह रमजान अगर गुजार लिया, क्या गुजार लिया कि एक तरफ गुनाहों से मुकम्मल इज्तनाब, دوسری طرف طاعات میں، عبادات میں عام دنوں کے مقابلے میں اضافہ. اور بھائی تیسری بات جو ہمارے حضرت والا کے ذوق کی بات ہے، اور حضرت والا کے ذوق کی کیا بات ہے، حقیقت میں سنت کی بات ہے، کہ یہ زمانہ ہے دعائیں مانگنے کا. اللہ تعالیٰ نے یہ زمانہ رمضان کا رکھا ہے کیسا، دعائیں مانگنے کا. ایسا دعائیں مانگنے کا زمانہ ہے کہ دعائیں قبول کرنے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں. دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے لے کر افطار کرنے تک، یعنی روزے کی حالت میں، اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تو کیا مطلب ہوا، سارا دن بالکل سارا ہی دن ہے نا، تو سارا دن دعا رد نہیں ہوتی. افطار کے وقت فرمایا، افطار کے وقت میں جب کوئی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو سارا دن تو بھائی کھائی، اب افطار کے وقت میں بھی کہہ دیا کہ جو دعا کرو گے قبول ہوگی. فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے، تو وہ وقت تراویح کے بعد دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے. اور پھر ساری رات منادی آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی مغفرت کروں. تو سارا مطلب کیا ہوا اس کا، کہ تقریباً 24 گھنٹے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آئے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے. ارے مانگنا، مانگنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، دینے میں کوتاہی نہیں ہوتی ان کی طرف. جب کبھی ہوتا ہے تو ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہے، ان کی طرف سے دینے میں کوئی کوتاہی نہیں. کوئی جنا چنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ہمارے حضرت والا کا شعر ہے. کوئی جنا چنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. ان کی طرف سے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے تو رحمتوں کی بارش ہے. مانگنے والا ہی نہ مانگے، یا مانگے تو مانگنے کی طرح نہ مانگے، تو یہ اس کی کوتاہی ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمانہ دعا کا زمانہ بنایا، تو دعا کرو، چلتے پھرتے مانگو، چھوٹی چھوٹی اپنی ہر حاجت مانگو، ہر وقت مانگو. اور میرے حضرت کے قول کے مطابق رٹ لگاؤ، ہر وقت رٹ لگاؤ، یا اللہ مجھے مغفرت فرما دے، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما دے، یا اللہ میری فلا تکلیف دور فرما دے، یا اللہ میرا فلا مقصد پورا فرما دے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رٹ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے، پھر دیکھو کیا سے کیا ہوتا ہے. اور یہ جو دعاؤں کی رٹ ہے، دعائیں تو انشاءاللہ قبول ہوں گی، لیکن ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہوگا. یہ دعا کی خاصیت ہے، جتنا بندہ زیادہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور قریب آ جا، اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ جو تعلق مضبوط قائم فرماتے ہیں، وہ مضبوط تعلق پھر انسان کے لیے آئندہ بھی کارآمد ہوتا ہے. تو دعاؤں کی رٹ، ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، ان کا معمول بھی ساری زندگی کا یہ تھا. فرمایا تھے بھائی عصر کی نماز پڑھ کے جب جاؤ مسجد میں، عصر کی نماز میں تو نیت کر لو اعتکاف کی، تو مغرب تک اعتکاف کریں گے، نفلی اعتکاف مسجد میں. اور وہاں جا کر حضرت کا معمول یہ تھا کہ کچھ تلاوت کر لی، کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھ لی، اس کے بعد جتنا وقت بچتا تو حضرت بس دعا مانگتے رہتے تھے، سارا وقت دعا مانگتے رہتے تھے. دعا ہی کی حالت میں افطار ہوتا تھا، دعا ہی کی حالت میں افطار ہوتا تھا. کہتے ہیں جو حاجتیں ہیں مانگو، اور سوچ سوچ کر اپنے، صرف اپنی ہی نہیں، اپنے اعزہ کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے سوچ سوچ کر، ہر ایک کی حاجت سوچ سوچ کر مانگو. کیونکہ یہ مستقل عبادت ہے دعا، ہر دعا مستقل عبادت. تو یہ وقت جو ہے اس میں گزارو. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اس وقت ایک ویسے بھی ایک وقت ہوتا ہے، ذرا اس کے اندر آدمی شکستگی کا حال ہوتا ہے، اس شکستگی کے حال میں اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کرو گے ان شاء اللہ تعالیٰ قبول بھی ہوں گی. تو حضرت افطار تک یہی معمول جاری رہا، تو دعاؤں کی کثرت کرو. جب یہ کام کرو گے تو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ انشاءاللہ یہ تربیتی زمانہ جو ہے تمہارا اس کا مقصد حاصل ہوگا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرما دی, فرمایا من سلیم لہو رمضان سلیمت رہو سنا, جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامت رہے گا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے اس طرح گزار لے تو اس کے اندر اپنی اس کے اس نماز کے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بس بھائی اس عزم کے ساتھ استقبال کرو رمضان کا, اس رمضان کا استقبال یہ ہے اپنا نظم اوقات بناؤ, نظم اوقات بنا کر اس کو ان کاموں کے اندر صرف کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے صحیح معنی میں انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.